الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد چونکہ یہ بیان ہمارا نیٹ پر بھی جا رہا ہے اس وجہ سے ہمیں مجبوراً اردو میں بیان کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پشتو والے اردو جانتے ہیں اور اردو والے پشتو نہیں جانتے ہیں. یہ پشتو والوں کا کمال ہے کہ وہ اردو جانتے ہیں لہذا وہ یہ سمجھ لیں گے انشاءاللہ اور اردو والے چونکہ پشتو نہیں جانتے تو مجبوری ہوگی تو اردو میں بیان کرنا پڑ رہا ہے. یہ اصل میں ایک خاص تعلیم ہے, اس کی وجہ میں عرض کر لوں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی پھر قدر ہوگی. طاعون کی وبا جب آئی تھی ہندوستان میں تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں کے طریقے پر فرماتے اپنے بزرگوں کے طریقے پر ان نے کتاب نشر الطیب فی ذکر الحبیب اس کی مطلب ظاہر اس کا لکھنا شروع کر دیا اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمۃ اللہ علمین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے بھی رحمت مطلب کا ورود ہوتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کام کیا جائے گا تو اس کے ذریعے سے رحمت کی وجہ سے وبا ختم ہو جائے گا. اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ شروع سلسلہ شروع کیا اور خود حضرت فرماتے ہیں کہ جس جس دن زیادہ کام ہوتا اس دن زیادہ فائدہ ہوتا یعنی مطلب بلا ختم ہو جاتی اور جس دن جو مطلب کم کام ہوتا تو اس دن کم. اس طریقے سے الحمدللہ وہ کتاب ختم پوری ہو گئی اور ادھر وبا ختم ہو گئی. تو ہم نے بھی الحمدللہ اس نیت سے شروع کیا ہے, سیرت کا موضوع ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ باقی دنوں میں فجر کے نماز کے فوراً بعد 10 منٹ سیرت سے متعلق کوئی سوال اگر کسی کا ہو تو اس کے جواب میں بیان کیا جاتا ہے 10 منٹ کے لیے سے تقریباً 10-15 منٹ. اور جمعے کے دن چونکہ جمعے کا دن خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ نورانی دن نورانی رات پر مجھ پہ کثرت سے درود بھیجے. پوچھا کہ نورانی دن نورانی کیا ہوتی ہیں, فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات. اس وجہ سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن ہم درود شریف کا مجلس قائم کرتے ہیں اور جمعہ کی رات کو کرتے ہیں. ظاہر ہے فرمائش ہے, فرمائش پہ عمل کرنا بہت مناسب بات ہے. تو الحمدللہ اسی نیت سے ہم نے یہ سیرت کے موضوع شروع کیا ہے اور ہم نے سیرت کے موضوع کے لیے جو کتاب منتخب کیا یہ ہے سیرت النبی حضرت علامہ شعب النعمانی رحمۃ اللہ علیہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا خاص یہ ہوتا مطلب نیت یہ تھی اس کتاب لکھنے میں کہ مستند ترین واقعات کو جمع کیا جائے, مستند ترین کہ اس پہ کوئی کمزور روایت نہ ہو. اس وجہ سے تمام چیزوں پر محدثانہ انداز میں حضرت مطلب جناب جرح فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ جو قول صحیح مستند قول ہوتا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں. اس کی چونکہ 6 جلدیں ہیں تو ان میں سے یہ جو جلد ہم نے لیا ہے یہ اصل میں اس کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کی تشریحات ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو احکامات نافذ کرنے کے لیے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کا نفاذ کیا ان چیزوں کا اس طریقے سے اس کا بیان کیا گیا. ابھی روزہ کی مناسبت سے ہم نے صرف روزے والا موضوع لیا ہوا ہے, چونکہ رمضان شریف ہے روزہ ہے تو روزہ سے متعلق جو تحقیقات ہے وہ یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں. تو ابھی تک جو ہوا ہے وہ تو ہو گیا ہے, اس سے آگے روزہ کے مقاصد اس تفصیل کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ اسلام میں روزہ کی کیا مقاصد ہے. گو سطور بالا سے کسی قدر ان کا انکشاف بھی ہو چکا ہے مگر ہم مزید تفصیل سے اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. محمد الرسول اللہ کی کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پر نہیں بلکہ وہ سرتاپا حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے. اس کے فرائض کی عمارت روحانی اخلاقی اجتماعی اور مادی فوائد اور منفعتوں کی چہارگانہ ستونوں پر قائم ہے. روحانی اخلاقی، اجتماعی اور مادی، چار. یعنی اس میں روحانی فوائد بھی ہوتے ہیں، اخلاقی فوائد بھی ہوتے ہیں، اجتماعی فوائد بھی ہوتے ہیں اور مادی فوائد بھی ہوتے ہیں. اور ان مصلحت اور منفعتوں کی اصول اور جوہر کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح الہامی نے ظاہر کر دیا ہے اور بتا دیا کہ چنانچہ روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا یہ تین مختصر فقروں میں بیان کر دیے ہیں. قرآن پاک، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے اس پر اس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو. یعنی اللہ جل شانہ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت ظاہر کر لیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر ادا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پر ازگار بنو، تم میں تقویٰ پیدا ہو. یعنی اوپر گزر چکا ہے شریعت والے پیغمبروں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سارے نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی اور تاب امکان کھانے پینے کی انسان ضرورتوں سے پاک رہے. انہوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے اور پیغام ربانی نے ان پر مزول کیا. اصل میں عملی چیزیں عمل سے محسوس ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا وہ تعلیمی چیز نہیں ہوتی، عملی چیزیں ہوتی ہیں. تصوف جو ہے یہ بھی ایک عملی چیز ہے، یہ تعلیمی چیز نہیں ہے. مطلب یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس کا علم ہو گیا، مثلا خشوع کا علم حاصل ہو گیا تو خشوع حاصل ہو گیا، یہ نہیں. صبر کا علم حاصل ہو گیا تو صبر حاصل ہو گیا، یہ نہیں. یا تقوی کا علم حاصل ہو گیا تو تقوی حاصل ہو گیا، یہ علم، یہ نہیں. بو علی سینا، یہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں. اس وقت حکیم کا لفظ صرف دوائیاں دینے والے کو نہیں کہتے تھے، بلکہ حکیم کا مطلب واقعی حکمت والی بات ہوتی تھی، جس میں باقاعدہ یہ سائنس کے علوم جو ہوتے تھے وہ بھی ان کو آتے تھے. ابو علی سینا بہت بڑے حکیم گزرے ہیں اور جن کی کتابوں پر مبنی کورسز یورپ کے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے تھے. ابو علی سینا جو تھے بہت بڑے حکیم تھے. تو اس وقت ایک بہت بڑے صوفی، ان کے ہم اثر، اس نے کہا بو علی سینا میں اخلاق نہیں ہے، بو علی سینا میں اخلاق نہیں ہے. ظاہر لوگ تو بات پہنچاتے ہیں. تو بو علی سینا کو بات پہنچ گئی تو انہوں نے، شریف لوگ شریفانہ انداز میں بات کرتے ہیں، انہوں نے اخلاق کے اوپر پوری ایک موٹی کتاب لکھی اور حضرت کو بھیج دی کہ حضرت آپ اس کا مطالعہ فرما دے، اس پر اپنی رائے دے. حضرت نے وہ کتاب دے کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، انہوں نے کتاب بھیجی، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پر میں سمجھتا تھا بو علی سینا میں اخلاق نہ، جہاں بو علی سینا میں اخلاق نہیں ہے، اب تو مجھے مجبور کہنا پڑے اس میں عقل بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جہاں مطلب لوگ حیران ہو گئے، حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں آپ، وہ تو بہت بڑے حکیم ہے، بہت بڑے عقل مند ہیں، ان کی عقل کی تو داد دینی پڑتی ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو میں نے جو کہا تھا وہ یہ کہتا بو علی سینا میں اخلاق نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ وہ اپنے اندر اخلاق ظاہر فرما دے، کیونکہ اخلاق علم تو نہیں ہے نا. میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اخلاق کو جانتے نہیں ہیں، میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اخلاق کو جانتے نہیں ہیں، میں نے کہا تھا اس میں ان میں اخلاق نہیں ہے. تو اخلاق ایک عملی چیز ہے، یہ علمی چیز تو ہے ہی نہیں. تو انہوں نے مجھے جواب دیا علمی، جبکہ میں نے بات کی عملی. تو اب میں کیا سکتا ہوں کہ اس میں عقل ہے، جب تک وہ جب میری چھوٹی سی بات کو بھی نہیں سمجھ سکے تو اس میں عقل کدھر سے آ گئی. بات سمجھ آ رہی نا. تو تصوف جو ہے یہ اس کیا چیز ہے، یہ کیا ایک عملی چیز ہے، یہ علمی چیز نہیں ہے. یونان کے بڑے بڑے عقل مند فلاسفر اس وجہ سے ہدایت سے محروم ہو گئے، ہدایت سے محروم ہو گئے کہ وہ سمجھے کہ ہم نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، ہم نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے, ہمیں کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے, تو محروم ہو گئے نا. کیونکہ یہ تزکیہ جو ہے دو قسم کا ہے, پیشاب سے بھی کسی چیز کو دھویا جا سکتا ہے صاف ہو جائے گا, اور پانی صاف پانی سے بھی کسی کو چیز کو دھویا جا سکتے ہو پاک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو ایک چیز ہوتی ہے صفائی اور ایک چیز ہوتی ہے پاکی, یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہوتے صفائی اور دوسری چیز کیا ہوتی؟ پاکی. تو صفائی اور پاکی یعنی ایک چیز ہو سکتا ہے کہ صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو, دوسری چیز وہ کہ صاف تو ہو لیکن پاک نہ ہو, تیسری چیز ہو کہ نہ صاف ہو نہ پاک ہو, ہو سکتا ہے نا. تو اب یہ جو صفائی ہے اور پاکی ہے, تو یوں سمجھ لے اسلام میں صفائی بھی ہے پاکی بھی ہے. تو تصوف دونوں چیزوں کو لیتا ہے, صفائی کو بھی لیتا ہے پاکی کو بھی لیتا ہے. اب یونان والوں کا جو تزکیہ تھا وہ صفائی کا تھا پاکی کا نہیں تھا, صفائی کا تھا پاکی کا نہیں تھا, کیونکہ پاکی جو ہے یہ امر ربی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پاکی پاک کہنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ جب خدا اس کو پاک سمجھے گا تو پاک ہوگا, اس کو انسان نہیں کہہ سکتا, انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. کیونکہ پاکی کا تعریف اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ پاک ہے جیسے گناہ اور ثواب, گناہ اور ثواب کا اختیار کسی اور کو نہیں ہے, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے, نہیں یہ نہیں کہہ سکتا, یہ اللہ کا کام ہے. مثلا پورے نماز آپ پڑھ لو, اس کے اندر ایک رکعت کے اندر تین سجدے کر لو, آپ کی نماز کتنی اونچی ہے؟ نماز ہی نہیں ہوئی, حالانکہ آپ نے سجدہ زیادہ کیا, اور سجدہ بہت قیمتی چیز ہے, سب سے اونچا مقام ہوتا ہے نماز کے اندر, لیکن آپ کی نماز گئی. کیوں؟ وہ اس نظام کے مطابق نہیں ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ نماز ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رہے تم انہیں وسلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اپنی طرف طرز پہ نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چل گیا, اس سے پتہ چل گیا کہ یونان والے نے جو اپنا تزکیہ کیا وہ اپنے سوچ کے مطابق کیا, اللہ جل شانہ کے فرمانے کے مطابق نہیں کیا, تو کامیاب نہیں ہوئے. بس اب میں ذرا ایک بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بات پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے, کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ نہیں ہے, پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے اس وقت. وہ یہ کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں علم کے ذریعے سے تصوف سیکھ لوں, یہ ناممکن ہے, یہ علم کے ذریعے سے سیکھا ہی نہیں جا سکتا, یہ علمی چیز ہے ہی نہیں, یہ عملی چیز ہے. جیسے میں نے مثال دیا صبر, صبر کو ایک ایسا آدمی ہوگا جو صبر کا معنی بھی نہیں جانتا ہوگا لیکن اس میں صبر ہوگا, اور دوسرا آدمی صبر پہ کتاب لکھنے والے میں صبر نہیں ہوگا. ہے دونوں ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ صبر پہ کتاب لکھے لیکن صبر اس میں نہ ہو, دوسرا آدمی صبر کا معنی بھی نہیں جانتا لیکن اس میں صبر ہے. اب مجھے بتاؤ, اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں علمی باتیں, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اچھا وہ کس صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا؟ جو صبر کا معنی جانتا ہے کتاب لکھی اس پر اس کے ساتھ ہے, یا جس میں صبر ہے اور صبر کا معنی بھی نہیں جانتا کس کے ساتھ ہے؟ جس میں صبر ہے. اب ایک شخص ہے وہ تمام امور ریاض الصالحین اس کو یاد ہے, ریاض الصالحین میں سب چیزیں کیا ہے, اخلاص کے بارے میں, خشوع کے بارے میں, توبہ کے بارے میں, صبر کے بارے میں, توکل کے بارے میں, سارے حدیث شریف موجود ہیں نا. اب کسی کو پورا یاد ہے اور اس کے مفہوم بھی یاد ہے اور اس کو پڑھاتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے, لیکن وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں, وہ چیزیں اس میں ہیں نہیں. اور دوسرا شخص ہے اس کے اندر ہیں لیکن میں ان میں سے کسی چیز کو بھی جانتا نہیں ہے, یعنی کسی کو سکھا نہیں سکتا علمی لحاظ سے, آپ کس سے لے سکیں گے؟ اگر کوئی آدمی لینا چاہے تو کس سے لے گا؟ جس کے اندر ہے. سمجھ میں بات؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر ملتا ہے, خشوع کرنے والوں کے ساتھ خشوع ملتا ہے. کونوا مع الصادقین, صدق ملے گا تو کس کے ساتھ ملے گا؟ صادقین کے ساتھ ہونے سے ملے گا, صدق کا تعریف جاننے سے نہیں ملے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ تعریف اپنی جگہ پر اہم ہے, اس کی میں رد نہیں کرتا ہوں, انا للہ وانا الیہ راجعون. علم کی اپنی بڑی اہمیت ہے, ظاہر علم علم ہوتا ہے, اہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے غیر علم والے برابر ہو سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بھی تو ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے نا کہ محض علم ہونے کی وجہ سے مجھے یہ چیزیں حاصل ہو گئی ہیں، تو یہ بھی تو غلط فہمی ہے نا. اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہیے، نہیں دور کرنا چاہیے. ہاں یہی بات ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دیکھے نا یہاں پر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو اتنا زیادہ قریب کر لیتے ہیں کہ بس آدمی کہتے ہیں بس یہ قابو میں آ گیا، لیکن جب لینا چاہے نا تو پھر ذرا اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لینا کیسا ہے، لینا کیسا ہے. وہ بتاتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دوسری آیات الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو آیت ہے نا، ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھے اور اس کا مفہوم ذرا ملا کر سمجھے تو کیا بنتا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلوں کے پر فرض کیے تاکہ تم ولی اللہ بن جاؤ. غلط تو نہیں کہا، کیوں قرآن میں ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل ہو، قرآن میں یہ ہے نا. اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ جو ایمان کے والے ہوتے ہیں ان کو جب تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ولی اللہ بن جاتے ہیں نا. یہ بات اب رمضان شریف کے روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور تقویٰ سے ولایت حاصل ہوتی ہے، اب ان دونوں کو جمع کر لے، بات ہے نہیں ہے؟ اے ایمان والو، تم پر رمضان شریف کے روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلو گے تاکہ تم اللہ پاک کے دوست بن جاؤ. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتباری بات. اب اس وقت تو میں یہ بات عرض اس لیے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی روزے پہ محنت کر لے وہ ولی اللہ بن سکتا ہے. روزے پہ صحیح محنت کر لے اور واقعی روزہ رکھ لے وہ ولی اللہ بن جائے گا. تو کتنا ملا دیا، قریب کر دیا، نظر آ گیا نا کہ بس یہ بالکل ہاتھ میں آ گیا. لیکن روزہ صحیح معنوں میں رکھنا، صحیح معنوں میں رکھنا، اس کے لیے کچھ محنت ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، حدیث شریف میں آتا ہے روزہ ڈالے اگر کوئی اس کو پاڑ نہ ڈالے، روزہ ڈالے اگر کوئی اس کو پاڑ نہ ڈالے. پاڑ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، روزہ سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ ابھی عرض کیا، روزہ سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ تقویٰ. روزہ سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقویٰ فجور کو دبانے سے ہوتی ہے، مطلب حاصل ہوتی ہے. یہ بات ہے نا، ایک انسان ہے اس کا کانے کو جی چاہتا ہے، اللہ پاک نے روک دیا نہیں اس وقت نہیں کھا سکتے ہو، دبا لیا. تقویٰ. پینے کو جی چاہتا ہے، نہیں نہیں ابھی روزہ ہے نہیں پینا، یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. مباشرت کو جی چاہتا ہے، نہیں نہیں ابھی نہیں، یہ وقت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں نا، تین روزے کے تین موٹی موٹی باتیں ہیں کہ اس پر تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا کا فیصلہ ہوگا. لیکن مجھے بتاؤ بد نظری کیا چیز ہے؟ بد نظری کیا چیز ہے؟ فجور میں آتا ہے تقویٰ میں آتا ہے؟ ہاں فجور میں آتا ہے. تو جو بد نظری کرتا ہے وہ تقویٰ کو توڑ رہا ہے نہیں توڑ رہا؟ جو غیبت کرتا ہے وہ تقویٰ کو توڑ رہا ہے نہیں توڑ رہا؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ تقویٰ کو توڑ رہا ہے نہیں توڑ رہا؟ جو دھوکہ کرتا ہے وہ تقویٰ کو توڑ رہا ہے نہیں توڑ رہا؟ اب میں نے روزہ رکھ لیا اور میں روزے کے ساتھ یہ سارے کام کر رہا ہوں تو میرے تقویٰ باقی رہے گا؟ تقویٰ باقی نہیں رہے گا. تو روزہ کا فائدہ نہیں رہے گا، روزہ رہے گا لیکن روزے کا فائدہ نہیں رہے گا. آپ دوبارہ، کوئی آپ کو عالم نہیں کہے دوبارہ روزہ رکھ لو، کوئی کہے گا؟ یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھ لو دوبارہ، لیکن آپ نے روزہ رکھ بھی لیا فائدہ بھی نہیں ہوا. جیسے حدیث شریف میں آتے ہیں بعض لوگوں کا روزہ ایسا ہو جیسے فاقہ، اس کے علاوہ اور کچھ ان کو حاصل نہیں ہوتا، ان کو فاقہ کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ جو ہے تب فائدہ پہنچائے گا جب ہم ان تمام چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے. اب ان تمام چیزوں سے بچنے کے رستے کیا ہے وہ بتا دیں مجھے. ان کو کیا کہتے ہیں اب بتائیں. ہاں نفس کے خلاف, نفس کو دبانا. نفس کو کس چیز میں دبایا جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں لیکن وہ مجاہدہ کس چیز میں کیا جاتا ہے؟ سلوک و تصوف, یہی ہے نا. اس کا مطلب ہے صوفی ہی صحیح روزہ رکھ سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ صوفی ہی صحیح روزہ رکھ سکتا ہے. علمی بات نہیں, عملی بات ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ میں نے پہلے بات کی کہ علمی بات میں نہیں کر رہا, عملی بات ہے. کیوں؟ یہ تصوف ہی کا میدان ہے, فجور کو دبانا, فجور کو دبانا. ہاں البتہ تین طریقے ہیں اس میں, تین طریقے ہیں. ان تین طریقوں سے اس کو دبایا جا سکتے ہو. کیا تین؟ پہلا طریقہ اخیار کا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, مولانا شفیع الکاظم ہم سے فرماتے ہیں. تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ اخیار کا ہے. اخیار کا طریقہ یہ ہے کہ انسان عقلاً اور ہوش و حواس کے ساتھ اپنے قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے رہیں, اپنے نفس کے ساتھ لڑتے رہیں سارا عمر. اس کی مثال ایسی ہے جیسے خراب گاڑی ہو اور ڈرائیور بڑا ماہر ہو. خراب گاڑی ہو, ڈرائیور بڑا ماہر ہو اور وہ بڑی مہارت کے ساتھ اس کو چلا رہا ہو, لیکن آسانی سے چلائے گا مشکل سے چلائے گا؟ مشکل سے چلائے گا, مشکل سے چلائے گا لیکن چلائے گا. ہمارے, ہم نے ایسے ڈرائیور کو دیکھا ہے, کم از کم میں نے دیکھا ہے. ہمارے رشتہ دار تھے, فوجی ڈرائیور تھے, ریٹائر ہو گئے, قریب تھے بہت زیادہ, بہت قریب. اب گاڑی اس کے پاس تھی, پرانی ویگن, یہ نہیں ہوتی تھی جو یہ ہوتی تھی کالی اور اس قسم کی ویگن اس کے پاس تھی. بیچارے کے پاس پیسے اتنے تھے نہیں. رشید کو جانتے ہو؟ رشید کو, ان کے والد صاحب نصیر الدین صاحب, ان کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, تو وہ جو ہے نا, مطلب ہے کہ وہ ڈرائیور بڑے کمال کے تھے, پوری عمر فوج میں ڈرائیوری کی تھی, لیکن غریب اتنے تھے کہ وہ اپنے گاڑی پہ خرچ نہیں کر سکتے تھے. نتیجتاً اس نے, یہ رسیاں نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی رسیاں, وہ اس کے ساتھ باندھی ہوتی تھی, وہ اس کے ساتھ, وہ سوئچوں کے ساتھ. ہاں جی, اور جو ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا کہتے دھر آ کا گا, دھر آ کا گا, دھر آ کا گا. ہاں جی, بس اس طریقے سے وہ گاڑی چلاتے تھے. اور گاڑی چلتی تھی, گاڑی چلتی تھی, لیکن کتنا مشکل تھا, مشکل تھا نا. تو یہ طریقہ اخیار کا ہے, یہ طریقہ اخیار کا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ابرار کا ہے. ابرار کا طریقہ حضرت فرماتے ہوئے یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرے جو اس نسبت کو حاصل کر چکا اور اس کی بات مانے. اب قوت ارادی اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے گا میں نے اپنے شیخ کی بات مانی, یہ قوت ارادی اتنی اس کے لیے ضروری ہے, لیکن باقی اس کے سارا کام لوڈ شیخ لے لیتا ہے. کیسے؟ تجربہ ہوتا ہے اس کے پاس, وہ آپ کو وہی طریقہ بتائے گا جو سب سے بہترین ہوگا اپنے تجربے کے لحاظ سے. نمبر ون, نمبر دو, برکت بھی ہوگی سلسلے کی. کیسے سلسلے کی برکت ہوگی؟ اب جیسے ایک بزرگ ہے, وہ خانہ کعبہ چلے گئے, حرم شریف چلے گئے, وہاں دعائیں کر رہا ہے, اور اس کے جتنے مرید ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرے گا, وہ قیامت تک آنے والے مریدوں کے لیے دعا کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے کبھی تہجد کے وقت دعا کرے گا, کبھی طواف میں دعا کرے گا, کبھی عرفات میں دعا کرے گا. یہ ساری دعاؤں نے کی ہوں گی, اور یہ دعائیں الحمدللہ نیک لوگوں کی قبول بھی ہو جاتی ہیں. اب جن کی دعائیں قبول ہو چکی ہوں ان کے سلسلے میں جو شخص آئے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس یہ برکت ہے, یہ برکت ہے. میں آپ کو برکت کا ایک واقعہ بتاتا ہوں, یہ بھی حضرت تعمیر حسین نے بیان کیا ہے, مواعظ میں ہے. برکت کا واقعہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے. گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت نے نماز پر بات کی, یہ نماز پڑھا کرو. تو لوگوں نے کہا حضرت یہاں پر ایک چودھری ہے, اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر لے تو سارا گاؤں نماز پڑھنا شروع کر لے گا. تو اب بجائے اس کے سب سے بات کریں, اس چودھری سے بات کر لے, اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر چکا تو بس پھر سارا گاؤں نمازی ہو جائے گا. انہوں نے کہا چلو مجھے لے جاؤ ان کے پاس. حضرت کو لے جائے گا, حضرت چودھری صاحب سے کہا چودھری صاحب ازواج صاحب کو تو لوگ جانتے تھے، چودھری صاحب نماز پڑھا کرو فورا، نماز گھروں کی نماز کا اجر آپ کو مل جائے گا، سارے لوگ نماز پڑھیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا. چودھری صاحب نے کہا حاجی صاحب میرا بھی نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، میرے بھی نماز پڑھنے کو، لیکن میرے ساتھ ایک مصیبت لگی ہوئی ہے، میں داڑھی چڑھاتا ہوں. اور یہ مولوی لوگ کہتے کہ جو داڑھی چڑھاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا، جب وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز نہیں ہوتی، تو میں کیسے نماز پڑھوں، میں کیسے نماز پڑھوں. حضرت نے فرمایا بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو. اب جو حضرت کے ساتھ تھے وہ تو کہہ رہا تو یہ کیا ہے، حاجی صاحب کہتے ہیں بغیر وضو نماز پڑھو، یہ کون سی بات ہے، کون سا اسلام ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے اپنی بات ذہن میں بنا لی. اب واقعہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو میں نے عرض کیا نا تصوف علمی چیز نہیں عملی چیز ہے. جب نماز کا وقت آ گیا تو اس چودھری صاحب کو جہاں جہاں وضو بے پانی لگتا ہے نا وہاں خارش شروع ہو گئی، خارش شروع ہو گئی. اب جہاں جہاں پانی ڈالتا تھا وہ خارش ختم ہو جاتی، تو اس نے داڑھی کھول لی اور پورا وضو کر لیا تو ماشاءاللہ بالکل بس ختم ہو گیا خارش. اب جس وقت نماز پڑھ لی جن نے داڑھی پھر چڑھا دی تو پھر اس کے بعد پھر خارش شروع ہو گئی. اب جیسے نماز کا وقت آ گیا اس نے داڑھی کھولی اور مطلب جو ہے وضو کر لیا، پھر خارش ختم ہو گئی. اب جب چار پانچ نماز ہے اس نے کہا چھوڑو یار داڑھی کو کیوں چڑھانے، ختم کرو بس وضو کر لیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے. اب وضو بھی شروع کر لیا اور نمازیں بھی شروع گئی، پورے گاؤں بھی نماز ہو گیا، یہ ہوتا ہے برکت. سمجھ میں یہ ہوتے برکت، حضرت نے فرمایا یہ برکت ہوتی ہے، جہاں پر برکت ہوتی ہے وہاں پر بہت ساری چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس سے نقصان نہیں ہوگا، اس سے نقصان نہیں ہوگا. مسئلہ پھر بھی وہی ہوگا، مسئلہ میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کیوں کتابی علم کتابی مسئلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کشفی علم دیا ہوتا ہے، کشفی علم سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کام ایسا ہوگا، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس قسم کی بات کر لیتے ہیں اور ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ برکت بھی ہوتی ہے اور تجربہ بھی ہوتا ہے. اب برکت تجربہ مل جائے تو پھر کیا بنے گا، ماشاءاللہ انسان صحیح معنوں میں مسلمان بن جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ ایک. اور تیسری چیز وہ حضرت نے فرمائی ہے وہ شتاریہ، شتاریہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شیخ کے عاشق ہوتے ہیں، اتنی محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کی بات کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، رد ہی نہیں کر سکتے. ایسے لوگ کے لیے یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ قوت ارادی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بھائی کوئی اپنے جو جس کے ساتھ اس کو محبت ہے کیا مطلب اس کے لیے نیت کرے گا کہ میں اس کی بات مان لوں، وہ تو خود بخود اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. تو اس وجہ سے پھر کوئی ایسے لوگ کی ترقی پھر جلدی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ تصوف جو ہے یہ سارے کے سارا عملی چیز ہے اور ہمیں عمل سے حاصل کرنا ہے. اوپر گزر چکا ہے شریعت والے پیغمبروں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی ایک نے شریعت کو اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی، ایسے میں بات میرے ساری اس سے جڑی تھی. یعنی جو چیز اللہ پاک کی اتنی بڑی چیز جو دیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس انسان کو تربیتاً تیار کرتا ہے کہ اس کو وہ چیز مل جائے، کیونکہ نفس کی کثافتیں ہوتی ہیں، اس کثافت سے اس روحانیت تک وہ نہیں پہنچ سکتا. کیا خیال ہے، دبلا پتلا ہلکا پنکا آدمی جس میں طاقت ہو لیکن ہو ہلکا پلکا، وہ اوپر کی چیز کو چلانگ لگا کر اتار سکتا ہے، یا جو موٹا آدمی اور باری برکم اور طاقت بھی کم ہو وہ اٹھا سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ ہاں وہ جو دبلا پتلا ہوتا ہے لیکن طاقت اس میں ہوتی ہے، ہاں وہ جمپ لگا کر اس کو کیا کرے گا، وہ اٹھا لے گا، وہ لے لے گا. تو اس کا مطلب یہ دبلا پتلا سے مراد نفس کمزور، وہ طاقت والا اس کا مطلب روحانیت زیادہ، روحانیت زیادہ. تو جس میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے اور نفس کی کثافت کم ہوتی ہے وہ پھر یہ روحانی دولتوں کو حاصل کرنے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اس کی مثال میں ایسے دیا کرتا تھا پہلے کہ جیسے ہائیڈروجن گیس ہوتا ہے نا ابارے میں، ہائیڈروجن گیس تو اس سے ابارا اوپر اٹھتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ پتھر باندھ لیا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ غبارہ نیچے آتا ہے، اور اس میں ہائیڈروجن بھر دیا جائے تو غبارہ اوپر جاتا ہے. اب اگر غبارے کے اوپر جانے کی جو طاقت ہے وہ اس پتھر کے وزن کے برابر ہو تو غبارہ کڑا ہو جائے گا ہوا میں، اگر پتھر کا وزن زیادہ ہو گیا تو غبارہ نیچے آئے گا، اور اگر وہ جو ہائیڈروجن کا لفٹ ہے وہ اگر پتھر کے وزن سے زیادہ ہوگا تو غبارہ اوپر جائے گا۔ اگر میں ایک طرف پتھر کے وزن کو کم کرنا شروع کر لوں، دوسری طرف اس میں ہائیڈروجن زیادہ بھرنا شروع کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ غبارہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بس تصوف یہی چیز ہے، ایک طرف ذکر اذکار سے روحانیت پیدا کرتے ہیں، دوسری طرف مجاہدات اور ریاضتوں سے نفس کشی کرتے ہیں، جس سے نفس کی جنب جو اس کو کثافتیں کم ہوتی ہے، نتیجتاً انسان بہت روحانی ترقی کر سکتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ والی بات ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ایک مدت تک متعین تک ملکوتی زندگی بسر کی اور تاب امکان کھانے پینے کی، انسانی ضرورت سے وہ پاک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے نا، کبھی سوچ رہے کہ کیوں، اس وقت تو وہی بھی نہیں اتری تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ اس کی وجہ کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دینی تھی تو اس کے لیے تیاری کروا رہے تھے، تربیتاً تیاری ہو رہی تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے، میں الحمدللہ حاضر ہوں اس جگہ پہ، غار حرا جو ہے اس میں تین پتھروں کی ایک کڑکی بن جاتی ہے، تین پتھروں کی ایک کڑکی بن جاتی ہے، اور وہ کڑکیاں رخ بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اگر وہ بلڈنگ کے درمیان میں آج کل جو بنی ہے وہ ختم ہو جائیں تو بالکل سیدھا خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے حضور سے، ہاں جی، اور بس اتنی جگہ ہے کہ اس میں انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، بس اتنی جگہ ہے غار حرا، اور بڑے مشکل سے اس میں اندر جاتے ہیں، آج بھی ہر ایک نہیں اندر جا سکتا، ہاں جی، بڑے مشکل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اس وقت تشریف لے جاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ نظام تھا نا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا، اور مہینوں ادھر ہوتے تھے، درمیان میں توشہ لے جاتے تھے، اور بس جب توشہ ختم ہو جائے پھر آ جاتے، پھر توشہ لے جاتے، پھر وہیں پر ہوتے رات کو بھی دن کو بھی۔ تو اس سے پتہ چلا کوئی چیز مل رہی تھی نا، کوئی چیز چل رہی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 40 دن کا بتایا تھا، 40 دن، ہاں جی، یعنی انہوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بال سے 7 سال کے لیے، یہاں تک مکالمہ سے فرائض ہوئے اور پیغام ربانی نے پر نزول کیا، موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز اس طرح بسر کیے، تب تورات کی لوحیں ان کے سپرد ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 روز اس طرح گزارے، تب حکمت کا اثر چشمہ ان کی زبان اور سینہ سے ابلا۔ محمد رسول اللہ غار مہیرہ میں 1 مہینہ یعنی 30 دن مصروف عبادت رہے، اس کے بعد فیضان الہی کا نور اس غار کے دانے سے طلوع ہوا۔ پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا علمی بات ہے نہیں، عملی بات ہے، علمی بات نہیں ہے، عملی بات ہے۔ تو کہیں پر بھی نہیں لگا کہ تم بھی 40 دن گزارو، کہیں لگا ہے؟ کہیں نہیں لگا، مہینہ گزارو تنہائی میں، خلوت میں گزارو، نہیں، کہیں نہیں لگا۔ لیکن جو بھی اس کام کی طرف مائل ہوئے ہیں ان کے دل پر یہ بات کھلی ہے کہ بغیر اس کے حاصل نہیں ہوتا، سمجھ میں آئی نا، بغیر اس کے حاصل نہیں ہوتا، اور وہ کرتے رہتے ہیں اور وہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے دور دراز جگہوں پہ، کہ ہمارے کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بھی جائیں میں آپ کو ادھر لے جا سکتا ہوں، وہ جگہ جو ہے جہاں پر کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ہے، اور جہاں ان کا گھر تھا یہ سب بالکل ویرانہ ہے، اب بھی وہاں پر کوئی نہیں ہے، وہاں پر رہتے تھے، ہاں جی، جس طرح پیر بابا علیہ رحمت، دوسرے حضرات، جتنے بھی اکابر ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، مطلب پہاڑوں میں، سہراؤں میں، تنہائیوں میں اللہ پاک کی عبادتیں کی، جب ان کو اللہ نے قبول فرما لیا اور ان سے پھر کام لینا چاہا، ان کو شہر کی طرف واپس کر دیا، اب جاؤ اور دعوت دو، اب دعوت دو۔ یہ ہمارے حضرت علی اجیر رحمۃ اللہ جن کو داتا صاحب کہتے ہیں لوگ، ان کو جب اپنے شیخ نے حکم دیا کہ جاؤ اب لاہور کی طرف، تو جس وقت لاہور اندر داخل ہوتے تو وہاں ایک جنازہ پڑا جا رہا تھا، اور وہ جنازہ اس بزرگ کا تھا جو اس علاقے کے ولی اللہ تھے، وہ فوت ہو گئے اور دوسرا ولی اللہ داخل ہو گئے۔ یہ ہے تشکیل، سمجھ میں آ گئی نا بات، یہ تشکیل ہے، اللہ پاک نے ان کو لاہور کے لیے تیار کیا تھا۔ اور پہلے والے کا دور ختم ہو گیا، پہلے والے کا دور ختم ہو گیا، دوسرے کا دور آ گیا، لہٰذا وہ اندر داخل ہو، پہلے والے گزر گیا۔ اس طرح ہی ہوتا تھا، اس طرح ہی ہوتا تھا۔ ہمارے اللہ والے جتنے بھی بدو، ہمارے دتو ڈیر کے پاس حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب وہ ہیں، پتہ بھی نہیں ہوگا لوگوں کو، یہ شہید ہیں، یہ شہید ہیں، آج بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ یہ کس کے شیخ تھے، بزرگ تھے؟ یہ حضرت مولانا عبدالغفور سواد بابا جی، ان کے پیر تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا چھپایا تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سواد بابا جی کا شیخ نہ ہوتا تو لوگ اس کو نہ جانتے ہیں، انہوں نے اس کو مشہور کر دیا، کیونکہ اس کے پیر تھے نا، اور وہ تو بہت ماشاء اللہ بڑے لوگوں میں تھے، تو لہٰذا لوگوں میں وہ ظاہر ہو گئے، ورنہ ظاہر ہی نہ ہوتے۔ یہ جس وقت ہم آ رہے تھے اس خانقاہ میں کام کرنے کے لیے، تو ہمارا طریقہ ہے کہ جب بھی ہم کہیں الحمدللہ دین کا کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کے جو زندہ لوگ ہوتے ہیں اللہ والے، ان سے بھی ملتے ہیں، اور جو اللہ کے یعنی پیارے ہوتے ہیں، بہت شدہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں بھی ان کے لیے بھی سارے ثواب کرتے ہیں، تاکہ مطلب زارے وہاں کی برکتیں بھی ساتھ ہو جائیں۔ تو الحمدللہ ہم گئے تھے، اس بل دفعہ میں نے زیارت ان کی قبر کی، اس وقت کی تھی، تو میرے ساتھ ایک صاحب کشف تھے، وہ ذرا لاوبالی قسم کا آدمی، عالم ہے لیکن لاوبالی قسم کا ہے صاحب کشف۔ تو جس وقت ہم وہاں پر پہنچے تو ہم مسجد میں تھے، چونکہ واقفیت تو تھی نہیں وہاں زارے، اس مسجد میں ہم کھڑے تھے، تو وہ صاحب جو تھے وہ عالم لیکن لاوبالی صاحب، وہ پہلے پہنچ گئے قبر پر، ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ پہلے پہنچ گئے تو حضرت، چونکہ وہ صاحب کشف تھے، کشف والوں کو تو نظر آ جاتا ہے، تو حضرت نے اس کو ڈانٹا، جاؤ مسجد میں سورہ یاسین پڑھو، میرے لیے سال صاحب کرو، پھر آ جاؤ، غصہ کر لیا۔ آج خیر بہرحال وہ آئے، مجھے بتایا، بات ایسی ہوگی، میں تجھے کس نے کہا تھا تم چلے جاؤ، تجھے میں نے کہا تھا کہ چلے جاؤ؟ آج خیر بہرحال پھر آ گئے، پھر ہم نے بھی ان کے لیے سال ثواب کیا اور سورہ یاسین شریف پڑھا، اس کے بعد پھر الحمدللہ حاضر ہوئے، دعا کی اللہ تعالیٰ سے ان کے دفتر درجات کے لیے، سال ثواب کیا۔ تو حضرت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اپنے خانقاہ میں اللہ کا نام کندہ کرو، کندہ نہیں ہوتا، انگریوڈ، کندہ کرو۔ یہ میرے خیال میں ابھی تک ہوا نہیں ہے، شاید لگا تو ہے لیکن وہ ابھی کندہ نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ کرنا ہے۔ اور پھر دوسری دفعہ جب ہم گئے تو انہوں نے، حضرت نے فرمایا کہ اس وقت ذکر کے پھیلانے کی بڑی ضرورت ہے، فتنے بہت آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، ان فتنوں سے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذکر کی کثرت ہے، اور ذکر کو پھیلانا۔ یہ دو پیغام حضرت کی طرف سے ملے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی جب ہوتے ہیں، اور جس وقت چلے جاتے ہیں ان کے گزارے الحمدللہ یہ حضرات ختم تو نہیں ہوتے، لیکن یہ والی بات ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ کا ذریعہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، کوئی ہر ایک ان کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو مقام ہے، ہمارے دیوبند والے حضرات جو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قبر شریف میں زندہ ہے، ہاں جی اپنے قبر شریف میں زندہ ہے، تو ہمارے الحمدللہ ہمارے اکابر تو مانتے ہیں، باقاعدہ عقائد دیوبند میں اس کا وہ یعنی لکھا ہے کہ اپنے قبر شریف میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے باقی اولیاء اللہ کا بھی ہے، البتہ یہ ہے کہ ہر ایک کا ان کے ساتھ رابطہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اچھا حامل قرآن کی پیروی، اس سے معلوم ہے کہ اس روزہ کی فرضیت میں سب سے پہلے مقصد انبیاء علیہ السلام کے ان متبرک مقدس ایام کی تقلید و پیروی ہے۔ یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دنوں کا روزہ مناسب اور صرف 40 دنوں کا روزہ فرض سمجھتے ہیں۔ عیسائی کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تقلید و پیروی میں یہی چاہیے تھا، مگر انہوں نے پال کی پیروی میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حکام اور سنت کی دبا نہیں کی، اس کی بھی نہیں کی۔ اس طرح مسلمانوں کے حکومت کے اپنے رسول کی پیروی میں یہ چند دن گزارے۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب للذین من قبلکم۔ دیکھو تینوں اہل کتاب کا ذکر ہوا نا، تینوں کا ہوا۔ دین الہی کے تکمیل، نبوت کے اختتام و تعلیم محمدی کے کمال کی بڑی دلیل ہے۔ گزشتہ امتوں نے اپنے پیغمبروں کی تقلید پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بلا دیا، آپ سے ان کے لاکھوں کروڑوں امتی اس کو ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہیں. اس کو اپنے رسول کی پیروی میں بھی ایک مہینہ تک اس طرح دن کو کھانے پینے اور دوسرے نفسانی خواہشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتی اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے. کیا خیال ہے, پہلے کبھی سنا تھے؟ کیسے ملایا قرآن اور حدیث کو, کیسے ملایا؟ تحقیق اس کو کہتے ہیں, تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ حدیث میں ساری روایتیں موجود ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر دیکھو کیسے ملا دیا. کہ قرآن نے کہا کہ گزشتہ امتوں کو بھی یہ چیز دی گئی تھی اور تمہیں بھی مل رہی ہے. اس کا بنیادی مسئلہ تقویٰ کو حاصل کرنا ہے, تقویٰ کو حاصل کرنا ہے. اور ساتھ یہ کہ جو یہودی ہے وہ 40 دن کا روزہ رکھتے کیونکہ 40 دن کے بعد ان کو کتاب ملی تھی. عیسائیوں نے تو, عیسائی تو اباحیت والے ہیں نا, وہ تو ہر چیز جائز ہے, ہر چیز کھاتے ہیں, اس کا کوئی مطلب حساب کتاب نہیں ہے. تو انہوں نے تو بلا دیا, جبکہ مسلمان جو ہے ان کو 30 دن کا روزہ رکھنے کا ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 30 دن رہے تھے. تو پتہ چلا کہ پیغمبروں کی پیروی یہ اصل میں دین ہوتا ہے. پیغمبروں کی پیروی اصل میں دین ہوتا ہے. تھوڑا سا غور کر لے, حج پہ آپ جب جاتے ہیں تو حج میں کیا کرتے ہیں؟ سارے اعمال کون سے ہیں؟ کوئی کس پیغمبر کی پیروی, کوئی کس پیغمبر کی پیروی, کوئی کس پیغمبر کی پیروی ہے. اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر, ہم قربانی کرتے ہیں نا, تو یہ کس کی پیروی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام عرفات جاتے ہیں, یہ کس کی پیروی ہے؟ آدم علیہ السلام. ہاں جی, اچھا صحیح کرتے ہیں, دوڑتے ہیں, یہ کس کی پیروی ہے؟ حج ربی بی کی. ہاں جی, پورا حج اصل میں ان کا پیروی کا نام ہے, اللہ کے محبوبوں کی پیروی کا نام ہے. اور بغیر اس پر قرآن کی آیتیں موجود ہے یا نہیں موجود؟ طواف پر بھی موجود ہے, عرفات کی طرف جانے پر بھی موجود ہے, اور جو ہے نا مطلب یہ کہ مزدلفہ اور پھر منا, یہ سب کے لیے قرآن آیت موجود ہے نا. لیکن ہے کیا واقعات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کے نقل ہے, نقل ہے. تو اس کا مطلب ہمارا جو دین ہے وہ اصل میں تو بھیجا گیا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے, اور پیغمبروں ہی کے پیچھے چلنے کا نام یہ دین ہے. اور جو کتاب وہ لے کے آئے ہوتے ہیں اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے, گائیڈنس ملتی ہے, ہدایت ملتی ہے. یہ اصل میں بنیادی چیز ہے. اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کبھی کوئی مشکل ہو, سمجھ نہیں آ رہی ہو کس بات کی, رجوع کر لو قرآن کی طرف اور میرے سنت کی طرف, وہیں سے جواب مل جائے گا, کسی اور جگہ سے جواب نہیں ملے گا. قرآن سے جواب ملے گا, سنت سے جواب ملے گا. پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میں نے قرآن اور حدیث کی بات نہیں کی, میں نے کس چیز کی ہے؟ قرآن و سنت کی بات کی ہے. سنت اور حدیث میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے سنت اور حدیث میں؟ کوئی فرق ہے؟ تبھی تو کہا ہے میں نے سنت و حدیث میں فرق ہے. کیا فرق ہے بتاتا ہوں. باہر کوئی لڑائی ہو گئی, کوئی قتل ہوا یا کسی نے کسی کو مار دیا, آپ باہر چلے گئے, ایک آدمی ایک واقعہ بیان کرتے, دوسرا کرتے, تیسرا کرتے, ہر ایک اپنے اپنے طور پہ بیان کرتے کہ ایسا ہوا, بات عدالت میں چلی جاتی ہے, عدالت والے پوری تحقیق کر لیتے ہیں سب کے بیانوں کو لے کر ایک فیصلہ کرتی ہے, ایک فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہوا ہے, یہ باقی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوئی, اصل میں کیا ہوا ہے, یہ ہوا ہے. اس کے بنیاد پر فیصلہ سناتا ہے کہ اس کو یہ اور اس کو یہ اور اس کو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. بس یوں سمجھ لے کہ یہ جو آپ نے مختلف لوگوں سے سنا یہ روایات ہیں, حدیث کی طرح ہیں. اور جو قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ کیا چیز ہے, یہ اصل واقعہ ہے. تو سنت اصل واقعہ کو کہتے ہیں, سنت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اصل واقعہ کو کہتے ہیں. حدیث میں ملی جلی ساری چیزیں ہوتی ہیں, صحیح بھی ہوتی ہیں, حدیث ضعیف بھی ہوتی ہیں, متواتر بھی ہوتی ہے, حسن لغیری بھی ہوتی ہے, مختلف قسم کی روایت. لیکن فیصلہ کون کرتا ہے؟ فقیہ کرتا ہے, فیصلہ فقیہ کرتا ہے. فقیہ بتاتا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہوا تھا, اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ جو سنت کے بارے میں بات آئی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوئی کہ سنت میں فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور حدیث میں عوام بھی بات چلا سکتے ہیں. سنت میں فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی فقیہ کے درمیان سے, تو جو فقہ کو نہیں مانتے وہ حدیث کا نام لیتے, سمجھ میں آ گئی نا بات, جو فقہ کا نام نہیں لیتے فقہ کے پیچھے نہیں جاتے وہ حدیث کا نام لے سنت کا نام نہیں لیتے, وہ جو فقہ کے پیچھے چلتے وہ سنت کا نام لیتے ہیں. تو قرآن و سنت, قرآن و سنت, سنت کے اوپر چلنے کا حکم ہے کیونکہ سنت امر واقعہ ہوتا ہے, اصل واقعہ وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے, اس کی تحقیق فقہا کرتے ہیں, فقہا کرتے ہیں. تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہے, مطلب دیکھو نا یہاں ساری چیزیں ہم نے بیان کر دی کس طریقے سے کہ حدیث شریفہ میں جو ذکر ہے اس سے پھر نتیجہ کیسے نکالا گیا, یہ فقہات ہے, یہ فقہات. اور اس وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرمانا چاہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. دین کی سمجھ کیا چیز ہے؟ فقاہت. دین کی سمجھ عطا فرما, اگر کسی کے پاس فقاہت نہیں ہے اس کے پاس علم کا پہاڑ ہوگا لیکن نہیں, کام نہیں چلا سکے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, حضرت تانوی حسین نے بیان فرمایا, ایک صاحب تھے اس کو ہدایہ حفظ تھا, حفظ پورا ہدایہ اور اس کو حفظ تھا, دوسرے آدمی کو حفظ نہیں تھا لیکن وہ ہدایہ سمجھے ہوئے تھا. ایک صاحب آیا, اس نے مسئلہ پوچھا, مسئلہ پوچھا اس نے بتا دیا, اس نے کبھی کہاں سے بتایا؟ کہتے ہدایت سے بتایا. نہیں, مجھے ہدایت حفظ ہے, اس میں تو یہ نہیں ہے. کہ اچھا, انہوں نے کہا یہ جزیہ ہے؟ کہتے ہاں. یہ جزیہ ہے؟ جی بالکل. ہاں یہ جزیہ ہے؟ ہاں یہ. ان تینوں جزیوں کو ملا کر دیکھو اسے مسئلہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ کہتے ہاں اس سے تو یہ بنتا ہے, اس کا مطلب میں ہدایت کا حافظ ہوں اور تم ہدایت کو سمجھے ہوئے ہو, تم ہدایت کو سمجھے ہوئے ہو. اسی طریقے سے بعض حافظ ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھے ہوئے نہیں ہوتے, تو جو سمجھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو فقہا کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سمجھے ہوئے تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے ہوئے تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھے ہوئے تھے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سمجھے ہوئے تھے, لہذا ان کی بات ہم مانتے ہیں, ان کی بات ہم مانتے ہیں. جس کے پیچھے ہم ہیں بس اس کی بات, اس کے پیچھے چلتے ہیں, ہم اوروں کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جس کے پیچھے ہم ہیں اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. اور ایک دفعہ میں جرمنی میں تھا, تو جرمنی میں نے اس پہ بیان کیا تقلید پر, 20 منٹ بیان کیا تھا, جہاں میں گھنٹوں بولتا ہوں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, وہاں صرف 20 منٹ بیان کیا. اور سامنے بیٹھنے والے کون تھے؟ عرب تھے, سامنے بیٹھنے والے عرب تھے, اور 20 منٹ صرف بیان کیا, وہ بھی ٹوٹی پوٹی عربی میں, جو عربی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے اس کے حساب سے میں نے بات کی, کیونکہ ظاہر ان کا قانون یہ تھا کہ عربی میں بات کرنی ہے. بات کر لی. چند دن کے بعد ان کا صدر, جو جلسے کا صدر تھا, وہ میرے گھر پہنچ گیا صبح فجر کے نماز کے وقت, سمیر عمودی اس کا نام تھا. میں نے کہا کیا, کیسے آئے؟ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا, اوپر آ گئے, نماز ہم نے پڑھی. مجھے کہتا اصل میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے جو بیان اس دن کیا نا, اس سے میں بڑا متاثر ہوا, اب میں بھی مقلد بننا چاہتا ہوں, مجھے بتایا میں کون سے امام کے پیچھے چلوں. میں حنفی نہیں بن سکتا کیونکہ احناف کی کتابیں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں, فلسطینی تھے, احناف کی کتابیں بھی نہیں ہیں, احناف کے علماء بھی نہیں ہیں. میں نے کہا میں نے بیان میں کہا تھا سارے حنفی بن جاؤ, کہتے نہیں. میں نے کہا اب بھی نہیں کہتا, اگر تم مجھ سے مشورہ چاہتے ہو تو تم شافی بن جاؤ. ہم امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا ہی بڑا امام سمجھتے جتنے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے, کوئی فرق نہیں کرتے ان میں. ہاں مانتے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ میرے پاس ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے, لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ کی مانتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ کو بھی اتنا ہی بڑا سمجھتے, امام مالک رحمۃ کو بھی اتنا بڑا سمجھتے, امام احمد بن حنبل رحمۃ کو بھی اتنا بڑا سمجھتے ہیں. میں نے کہا آپ شافی ہو جائیں, اور الحمدللہ وہ امام شافعی رحمۃ کے پیروکار بن گئے. اب ذرا غور فرمائے, کیا مجھ پر کوئی تعصب کا الزام لگا سکتا ہے؟ کیونکہ کم از کم زندگی میں ایک آدمی کو تو میں شافعی مسلک پہ لا چکا ہوں نا, خود حنفی ہو کر. اس کا مطلب ہم لوگوں میں تعصب نہیں ہے, ہم سارے اماموں کو صحیح مانتے ہیں. ہاں مانتے صرف ایک کو, اس لیے کہ نفس کو راستہ نہ ملے. مثلا آپ کے پاس 4 ڈاکٹروں کے پرچے آ جائے بیماری کے, آپ بیمار 4 ڈاکٹروں کے ساتھ ملے اسپیشلسٹوں کے ساتھ, اور ہر ایک آپ کو دوائی لے کے, ان چاروں کی آپ لسٹ سامنے رکھیں, ان میں سے جو جو میٹھی دوائیاں جو جو ہوں جن کے پاس, وہ آپ سب کا آ جائیں تو کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ کیونکہ ظاہر ہے میں نے ان میں سے کسی ایک کی بات بھی نہیں مانی, کسی ایک کی بات بھی نہیں مانی, چجائے کے چار کی کسی ایک کی بھی نہیں مانی. اور اگر میں نے ایک کی مانی ہوتی تو ایک دفعہ غلطی ہو جاتی نا, پھر میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا, ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آتی کہ اچھا فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرتے. اگر پھر بھی غلطی رہ جاتی پھر تیسری دفعہ بتانے, پھر کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ان کو اور کام بن جاتا, میں ٹھیک ہو جاتا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کسی ایک ڈاکٹر کو پکڑو پھر علاج ہو سکتا ہے, اس لیے کسی ایک امام کو پکڑو پھر کام بن سکتا ہے, کسی ایک پیر کے پاس جاؤ پھر کام بن سکتا ہے, ورنہ کام نہیں ہوتا. پھر نفس جاگا رہتا ہے اور نفس شرارتیں کرتا رہتا ہے, وہ کسی ایک طرف نہیں جانے دیتا, لہٰذا نقصان ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے. بہرحال یہ کہ اب چونکہ پہلا دن ہے تو اس وجہ سے جمعہ کا دن بھی ہے تو کچھ درود شریف پڑھ لیں گے. ہاں جی, ابھی تو الحمدللہ بیان تو ہو گیا, کچھ درود شریف پڑھ لیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کریں گے. دعا ہماری اجتماعی الحمدللہ یہ نیٹ پر جاتی ہے, اللہ کا شکر دعا جاتی ہے, بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ آمین کہتے ہیں, لہٰذا ایک اجتماعی دعا. اگرچہ میرے سامنے دو تین آدمی بیٹھے ہوں لیکن یہ ابھی کتنے ساتھ جا رہے ہیں, ابھی دعا چونکہ شروع نہیں ہوئی تو 17-18 تو ابھی بھی ہیں. ہاں جی, لیکن دعا کے وقت پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں, 50-60 کے لگ بھگ چلی جاتی ہے, مطلب جو ہے نا وہ دنیا بھر میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں. لہٰذا مطلب یہ ہے کہ اب سب کے ساتھ شامل ہو کر ہم دعا کریں گے, تو ابھی فی الحال درود شریف پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھ لیتے ہیں.